بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہفتے وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
تسلط پسندی کے خلاف جد و جہد پر قائد انقلاب اسلامی کی تاکید. صہیونی حکومت کی توسیع پسندی اور مظلوم فلسطینی. افغانستان میں آپریشن مشترک. امریکہ کی ایران فوبیا پھیلانے کی پالیسی. لبنان اور صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات.
ناظرین قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے گزشتہ دنوں اپنے ایک خطاب میں سامراجی طاقتوں کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے تسلط پسند نظام کے خلاف ہماگیر جد و جہد کی ضرورت پر زور دیا. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے فرمایا کہ اسلامی جمہوری نظام تسلط پسندانہ نظام اور دنیا پر صرف چند ملکوں کے تسلط اور برتری کا مخالف ہے اور پوری صراحت کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ چند حکومتیں پوری دنیا کے ملکوں کی تقدیر سے کھیلتی رہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے تہران میں صوبہ آذربائیجان سے آئے ہوئے عوام کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کے دوران اسلامی انقلاب کی کامیابی کی مناسبت سے نکالی گئی ریلیوں میں عوام کی تاریخی اور بے مثال شرکت کا بھی ذکر کیا. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے عوام نے 11 فروری کی ریلیوں میں اپنی تاریخی شرکت سے سب پر حجت تمام کر دی اور اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں کو خواب و ملک سے باہر کے ہوں یا ملک کے اندر کے ہوں اب ہوش میں آ جانا چاہیے اور ہر طرح کے وہم و توہم کی دنیا سے باہر نکل جانا چاہیے. اسلامی انقلاب کے جشن کے جلوسوں میں عوام کی کروڑوں کی تعداد میں شرکت نے یہ ثابت کر دیا کہ غیر ملکی اور داخلی دشمنوں کے دعووں کے برخلاف جس میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلامی جمہوری نظام سے عوام کا فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، آج ایران کے عوام ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اسلامی انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام کی حمایت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوری نظام کے ملکی اور غیر ملکی دشمنوں کو نصیحت کی ہے کہ وہ توہم سے باہر نکلیں اور حقیقت پسندانہ راستہ اپنائیں. امریکہ کے زیر سرکردگی تسلط پسندانہ نظام اور اسی طرح ملک کے اندر بعض غافل عناصر یہ سمجھ رہے تھے کہ 10ویں صدارتی انتخابات کے بعد کے واقعات نے اسلامی جمہوری نظام کو کمزور کر دیا ہے، لیکن 11 فروری کے جلوسوں میں پورے ایران میں نکالی گئی ریلیوں میں کروڑوں کی تعداد میں عوام نے سڑکوں پر نکل کر دنیا والوں اور وہم و گمان کے شکار عناصر پر یہ واضح کر دیا کہ اسلامی جمہوری نظام کے لیے عوام کی حمایت اور اس کے اقتدار میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے. 11 فروری کے جلوسوں میں ایرانی عوام کی تاریخی اور بے مثال شرکت نے یہ واضح کر دیا کہ انقلاب نظام اور ایران کے عوام آج بھی پوری طرح سے امام خمینی کے اصولوں اور امنگوں کے وفادار ہیں اور حتیٰ وہ اس راہ میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹیں گے. ایران کے عوام یہ جانتے ہیں کہ ایٹمی معاملات، انسانی حقوق اور جمہوریت کے بارے میں مغرب کی بہانے بازیاں سب اسی وجہ سے ہیں کہ وہ استقبال اور ان میں سر فہرست امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو علاقے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کرے، جبکہ علاقے کے تمام بحرانوں یعنی عراق، افغانستان، فلسطین اور حتیٰ پاکستان کے بحران اور مسائل کی جڑیں امریکہ کی غاصبانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں میں پیوست ہیں. امریکی حکام کے دعووں کے برخلاف عالمی برادری کسی بھی صورت میں ایران کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھتی، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں اور صہیونی حکومت کے لیے اس کی حمایت ہی امن عالم من جملہ مشرق وسطی اور خلیج فارس کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے.
ناظرین، مقبوضہ فلسطین میں مظلوم فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور خاص طور پر بیت المقدس کے فلسطینیوں کو ان کے گھر سے نکال کے اس مقدس شہر کو پوری طرح اپنے تسلط میں لینے کے لیے غاصب صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے اور بین الاقوامی برادری خاموش تماشائی ہے۔ ہمارا یہ تبصرہ، ملاحظہ فرمائیے۔
ایک فلسطینی تنظیم قدس کے قانونی مرکز نے بیت المقدس سے 20,000 فلسطینیوں کو نکالنے کے صہیونی حکومت کے ارادے کی خبر دی ہے۔ اس تنظیم نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کا یہ فیصلہ بیت المقدس کو یہودی آبادی کے شہر میں تبدیل کرنے کی اس کی سازش کا حصہ ہے۔ فلسطینی پارلیمنٹ کے رکن احمد اطوان نے بھی کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ صہیونی حکومت 2020 تک بیت المقدس سے فلسطینیوں کو نکالنے کے در پہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ صہیونی حکومت مختلف بہانوں سے بیت المقدس کے فلسطینیوں کی آمد و رفت پر پابندیاں لگا کے اور ان کے شناختی کارڈ منسوخ کر کے تمام فلسطینیوں کو بیت المقدس سے نکال دینا چاہتی ہے اور یہ پروگرام 2020 تک مکمل کر لینا چاہتی ہے۔ بیت المقدس ہمیشہ صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ اقدامات کے نشانے پر رہا ہے۔ اس حکومت نے 1948 میں مغربی بیت المقدس اور 1967 میں مشرقی بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ یہ غاصب حکومت غیر قانونی صہیونی کالونیوں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رکھ کے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے اور انہیں آوارہ وطن کر کے زیادہ سے زیادہ فلسطینی علاقوں پر قبضہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے اور خاص طور پر بیت المقدس کو پوری طرح اپنے تسلط میں لینا چاہتی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنے کو ہمیشہ اپنے پروگرام میں سر فہرست رکھا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اس نے فلسطینیوں کی جانب سے ہر قسم کی تعمیر پر بھاری ٹیکس لگا رکھا ہے، ان کی آمد و رفت پر پابندیاں لگاتی ہے اور تعلیم و تربیت کے شعبے سمیت زندگی کے تمام میدانوں میں ان پر مختلف طرح سے دباؤ ڈال رہی ہے۔ صہیونی حکومت نے انہی انسانیت مخالف اقدامات پر اکتفا نہیں کیا ہے اور اپنی نسل پرستانہ پالیسیوں کے تحت فلسطینیوں کے شناختی کارڈ منسوخ کر کے انہیں ان کے گھر اور وطن سے نکال کے بے وطن کر رہی ہے۔ فلسطین کے ادارے شماریات کے نتائج بتاتے ہیں کہ فلسطینیوں کی آدھی آبادی دوسرے ملکوں میں رہتی ہے۔ فلسطینیوں کی آبادی تقریباً 11 ملین ہے۔ 55 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مختلف ملکوں میں آوارہ وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کا مہاجر ہونا اس المیے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے جس سے صہیونی حکومت نے فلسطینیوں کو دوچار کر رکھا ہے۔ مقبوضہ علاقوں بالخصوص بیت المقدس میں صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ اقدامات سے فلسطینیوں کو یہ سخت تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ یہ غاصب حکومت بیت المقدس پر اپنا تسلط جمانا چاہتی ہے۔ فلسطینیوں نے صہیونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات اور پالیسیوں کے انکشاف کے ساتھ ہی عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ سرزمین فلسطین بالخصوص بیت المقدس میں غاصب صہیونی حکومت کے غاصبانہ اور غیر انسانی اقدامات کو روکا جائے۔
ناظرین، افغانستان کے صوبہ ہلمند میں اتحادی افواج کا آپریشن مشترک جاری ہے۔ اس آپریشن میں اب تک کم سے کم 19 اتحادی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ اس آپریشن کے اہداف اور اس میں کامیابی کے اتحادی افواج کے دعووں کو علاقے کے تجزیہ نگار شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی کا تجزیہ۔
پورے جو ہلمند کے صوبے میں مرزا کے علاقے میں فوجی کاروائی شروع ہوئی ہے، اس کو 5 دن ہو گئے ہیں اور اب وہاں پہ جو امریکی اور ان کی اتحادی فوجی ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے مرزا کے بازار کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ مرزا کے قصبے میں وہ داخل ہو گئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا مرزا کا علاقہ ان کے قبضے میں نہیں آیا اور وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان میں جو مائنز بچھائی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو رفتار ہے آگے بڑھنے کی وہ سست پڑ گئی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو عمارتیں ہیں اور گھر ہیں وہاں سے ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اور طالبان اب بھی اس علاقے میں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور میرے خیال میں دن آخر مرجع کے اوپر اتحادی فوجوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ جو گورنر ہے ہلمند کے محمد گلاب منگل، وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 40-50 طالبان مارے گئے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتحادی فوجوں کے تقریباً 4 سپاہی مرے ہیں، اور اس کے علاوہ نقصان جو اصل میں ہوا ہے اس لڑائی میں بلکہ 15,000 غیر ملکی فوجیں ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہیں اور ان کے پاس ہوائی فوج بھی ہے، انہوں نے حملہ کیا ہے۔ بہت بڑا حملہ ہے، اتنا بڑا حملہ پہلے افغانستان کی 8 سالہ جنگ میں نہیں ہوا۔ تو اس حملے کی وجہ سے اصل نقصان جو ہوا ہے وہ عام لوگوں کا ہوا ہے، وہاں پہ گاؤں کے لوگ ہیں، نادے علی میں اور مرزا میں وہ مارے گئے ہیں، اور یہ اتحادی فوجوں نے راکٹ کا استعمال کیا، عام لوگوں کو مار دیا اور پھر ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ تو نقصان تو ان کو ہوا ہے، ان کے گھر خراب ہوئے، ان کے باغات خراب ہوئے، ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ طالبان کو جتنا نقصان نہیں ہوا اس لیے کہ طالبان تو وہاں سے تھوڑی بہت مزاحمت کریں گے اور پھر نکل جائیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں پر ان کے بس میں نہیں ہے، 400 سے لے کے 1,000 تک طالبان مرجع کے علاقے میں موجود تھے جب یہ حملہ شروع ہوا۔ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ 15,000 ہر طرح کے اسلحے سے لیس فوج کے خلاف مزاحمت کریں اور جنگ کریں۔ میرے خیال میں وہاں پہ جلد ہی غیر ملکی فوجوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور یہ بھی دعویٰ ہو رہا ہے کہ تقریباً 1100 افغان پولیس کے لوگوں کو وہاں بھیج دیا گیا ہے۔ تو جب قبضہ ہو جائے گا اس کے بعد پولیس وہاں پہ سیکورٹی اور امن قائم کریں گے، اور پھر یہ چاہیں گے کہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں واپس آ جائیں۔ لیکن اب بھی غیر ملکی فوجوں کے جو کمانڈر ہیں، امریکہ، برطانیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پوری جو مہم ہے اس میں 1 مہینہ لگ جائے گا، اس کے بعد وہاں پہ سویلین نظام بحال ہوگا، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ عام لوگوں کے مسئلے حل کریں، جو ان کو نقصان ہوا ہے اس کو دور کریں، تاکہ طالبان پھر یہاں پہ نہ آ سکیں۔ لیکن میرے خیال میں طالبان پستائی تو اختیار کریں گے، لیکن ان کو مکمل شکست دینا مشکل ہوگا۔
یہ تھے ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی، جو افغانستان کے علاقے ہلمند میں اتحادی افواج کے آپریشن مشترک پر روشنی ڈال رہے تھے اور اس کے اہداف بیان کر رہے تھے۔ اور اب آتے ہیں امریکہ کی ایران کے خلاف مہم کی جانب۔ ناظرین، ایران کے خلاف امریکہ کی مہم جاری ہے، چنانچہ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے مشرق وسطی کے دورے میں ایران کا خوف علاقے کے ملکوں میں پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس دورے میں خاص طور پر سعودی عرب پہنچنے کے بعد ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو علاقائی ملکوں کے لیے خطرہ قرار دیا، اور اس طرح علاقائی ملکوں کے درمیان ایران کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ملاحظہ فرمائیے ہماری یہ تجزیاتی رپورٹ۔
امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے خلیج فارس کے دورے میں سعودی عرب میں اسلامی کانفرنس تنظیم کے سیکرٹری جنرل اکمل الدین احسان اوغلو سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات جدہ میں او آئی سی کے سیکرٹریٹ میں انجام پائی۔ گزشتہ ہفتے کے اواخر میں امریکی صدر نے رشاد حسین کو او آئی سی میں امریکہ کا پہلا خصوصی نمائندہ مقرر کیا۔ حکومت امریکہ نے مشرق وسطی بالخصوص خلیج فارس کے شیخوں کی ریاستوں میں اپنی پالیسیوں کے نفاذ کے لیے نئی ڈپلومیٹک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ امریکہ کی نئی سفارتی کوششیں مشرق وسطی میں امریکہ کے توسیع پسندانہ اہداف میں واشنگٹن کی ناکامیوں کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ مشرق وسطی میں اوباما حکومت کی نئی سیاسی تحریک کے دو اہم مقاصد ہیں۔ ایک مقصد سازباز کے مذاکرات میں آنے والا تعطل ختم کر کے انہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور دوسرا مقصد اسلامی جمہوری ایران کا گھیرا تنگ کرنے کی غرض سے علاقے کے ملکوں میں ایران کا خوف پیدا کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اپنے دورے میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو علاقے کے ملکوں کے لیے خطرہ ظاہر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے علاقے کے معاملات میں کھلی مداخلت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران بقول ان کے فوجی آمریت کی طرف بڑھ رہا ہے, اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سعودی عرب کے حکام نے بھی ان کے اس بیان میں ان کا ساتھ دیا. سوال یہ ہے کہ جس ملک میں شاہی آمریت ختم کر کے عوامی انقلاب آیا اور 31 برسوں کے دوران 30 انتخابات ہوئے, وہ فوجی آمریت کی طرف جا رہا ہے, یا جن ملکوں میں اب تک ایک بھی الیکشن نہیں ہوا اور عوام بہت سے بنیادی حقوق اور شہری آزادی سے محروم ہیں, ان ملکوں کے عوام آمرانہ نظام کے تسلط میں زندگی گزار رہے ہیں. مسز کلنٹن نے اسلامی جمہوریہ ایران اور خلیج فارس کے شیخوں کی ریاستوں کے حقائق کی پردہ پوشی کر کے دوہرے معیاروں پر عمل کرتے ہوئے امریکہ کو علاقے کا نجات دہندہ اور یہاں کے امن و امان اور سلامتی کا دفاع کرنے والا ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. حکومت امریکہ جب عراق, افغانستان اور اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مہم کے نام پر اپنے توسیع پسندانہ اہداف میں کامیاب نہ ہو سکی, تو اب اس نے ایران فوبیا پھیلانے کے پروجیکٹ کو اپنا ایجنڈا قرار دیا ہے تاکہ اس طرح علاقے میں اپنی مداخلت اور اپنے فوجیوں کی موجودگی کا جواز پیش کر سکے. ایران سے امریکہ کی دشمنی کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے ہی امریکی حکومت نے اسلامی انقلاب کے راستے میں رکاوٹیں اور مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی تھیں. اس مقصد کے لیے امریکی حکومت نے ایران پر حملے میں صدام حکومت کی پشت پناہی اور ایران کی اقتصادی ناکہ بندی سمیت کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا. یہاں تک کہ اسلامی جمہوریہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے اس نے خلیج فارس میں ایران کے مسافر بردار طیارے کو بھی نشانہ بنایا اور اسے مار گرایا. لیکن ایرانی عوام نے ان تمام دباؤ اور مشکلات کے باوجود ملک کی سیاسی اور اقتصادی خود مختاری کی راہ میں بڑے اقدامات کیے اور حیرت انگیز پیش رفت حاصل کی ہے, اور پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کا حصول اس قوم کی جملہ کامیابیوں میں سے ایک ہے. ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو علاقے کے ملکوں کے لیے خطرہ ظاہر کرنا دراصل ایران کے عوامی انقلاب سے امریکہ کی گہری دشمنی کا مظہر ہے, اور امریکہ سے اس اسلامی اور عوامی انقلاب کی مخالفت کے علاوہ کسی اور بات کی توقع بھی نہیں جا سکتی, کیونکہ یہ وہ انقلاب ہے کہ جس نے علاقے میں امریکہ کے تسلط پسندانہ اہداف اور مقاصد کو خطرے میں ڈال دیا ہے, اور یہ بات علاقے کے اقوام اچھی طرح سمجھتی ہیں. البتہ خلیج فارس کے شیخوں کی ریاستوں کے حکام کو اپنے قومی مفادات کو امریکہ کے سامراجی اہداف پر قربان نہیں کرنا چاہیے, اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اسلامی ایران کی پیش رفت علاقائی ملکوں کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے تسلط پسندانہ اہداف کے لیے خطرہ ہے.
اور اب آتے ہیں لبنان کی عرضی سالمیت کے خلاف صہیونی حکومت کی مسلسل دھمکیوں اور اس کی جانب سے اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی کی طرف. جیسا کہ آپ جانتے ہیں لبنان کی عرضی سالمیت کے خلاف اور لبنان کے حکام کو مسلسل صہیونی حکام کی جانب سے حملے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں گزشتہ دنوں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اپنے ایک خطاب میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے لبنان پر حملہ کرنے کی حماقت کی تو اس بار صہیونی حکومت کے تمام بنیادی ڈھانچے تباہ کر دیے جائیں گے. اسی سلسلے میں گزشتہ روز شام کے وقت صدر مملکت ڈاکٹر محمود احمدی نژاد اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے درمیان ٹیلی فون پر تبادلہ خیال بھی ہوا. اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر گلشن نقوی صاحب کو. نقوی صاحب, اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی دھمکیاں اور لبنان کی عرضی سالمیت کی خلاف ورزی بڑھ گئی ہے, اس صورتحال کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
جی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے صہیونی حکومت یہ پروپیگنڈا کرتی چلی آئی تھی کہ اس کی فوج جو ہے وہ ناقابل شکست ہے, اور اس کا انہوں نے ایک بہت بڑا طلسم جو تھا وہ بنا دیا تھا, یعنی دنیا کو یہ باور گویا کہ کرا دیا تھا کہ واقعی اسرائیلی فوج جو ہے وہ دنیا کی تیسری یا چھ بڑی طاقتور ہے. اور اس کی ظاہر ہے ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اسرائیل کو امریکہ کی جانب سے ہمیشہ بھرپور تعاون حاصل رہا ہے، جس میں فوجی تعاون جو ہے وہ سر فہرست ہے، اور ہر سال امریکہ جو ہے وہ کئی ارب ڈالر کی فوجی امداد جو ہے وہ اسرائیل کو اور صہیونی حکومت کو فراہم کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیش نظر بھی دنیا کے اکثر لوگ شاید یہی سمجھتے ہوں کہ یہ فوج جو ہے واقعی ناقابل شکست ہے، چونکہ وہ امریکی فوج کے علاوہ جو ہے امریکی ذرائع ابلاغ اور خود صہیونی حکومت کے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ مسلسل یہ پراپیگنڈا کرتے چلے آئے تھے کہ یہ فوج ناقابل شکست ہو چکی ہے، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سن 2006 میں جو صہیونی حکومت نے حزب اللہ پر اور خاص لبنان پر جو جنگ مسلط کی تھی اور جس کا جواب خصوصی طور پر حزب اللہ نے دیا تھا، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ فوج کے جس کے بارے میں اتنا زیادہ پراپیگنڈا کیا گیا تھا، اس کو ایک مختصر سی جماعت کے مجاہدوں نے انتہائی ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا، اور وہ بھی ایسی جماعت تھی کہ جس کے پاس ہیلی کاپٹر بھی نہیں تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان 33 دنوں میں جو صہیونی حکومت نے حملے کیے لبنان پر، تو اس نے زیادہ تر جو حملے کیے تھے وہ ہوائی اور فضائی حملے ہی کیے تھے، حزب اللہ کے مجاہدین کے ساتھ میدان میں آ کے لڑنے کی ان کو پھر بھی ہمت اس طرح سے نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کے باوجود بھی ہم نے یہ دیکھا کہ بالآخر شکست جو تھی وہ اسی فوج کو ہوئی تھی جس کے طاقت کے بارے میں بہت زیادہ پراپیگنڈا کیا گیا تھا۔ تو اس شکست کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو پوری دنیا پر صہیونی حکومت کی رسوائی ہوئی، اس کی ذلت ہوئی، اور اس کا بھرم جو تھا، اس کا پول جو تھا طاقت کا، وہ کھل گیا کہ یہ کس قدر طاقتور ہے یا کتنی زیادہ حد تک کمزور ہے۔ بلکہ اسی زمانے میں حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا تھا اور مثال دی تھی اس کی صہیونی حکومت کی فوج کی کہ یہ مکڑی کے جالے سے بھی یہ فوج جو ہے زیادہ کمزور ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف سے بھرپور حملے کیے جا رہے تھے، اور نتیجہ پھر وہی دیکھا جو حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل یا سربراہ نے کہا تھا، وہی ہوا کہ اس حکومت کو انتہائی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد نتیجہ وہی نکلا کہ ساری دنیا پر اس حکومت کی رسوائی ہوئی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ صہیونی فوجی جو تھے ان کے حوصلے بہت زیادہ پست ہو گئے، اور ان گزشتہ 3 برسوں میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ صہیونی حکومت کے فوجیوں کے حوصلے اب تک پست ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نئی جنگ اگر شروع ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ جگہ کے ساتھ تیار نہیں ہوں گے۔ تو صہیونی حکومت اب یہ چاہتی ہے ان دھمکیوں کے ذریعے سے ایک طرف تو اپنی ساکھ جو اس کی عالمی سطح پر گر چکی ہے اس کو کسی حد تک بحال کیا جائے، اور دنیا کو ایک مرتبہ پھر یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ نہیں ہماری فوج جو ہے وہ مضبوط ہے اور حزب اللہ سے اب شکست کھانے والی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے فوجیوں کے حوصلے بھی پست کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل کی فوجی جو ہیں جو اس کے جو فوجی ہیں ان کے حوصلے اسی طرح پست رہے تو اسرائیلی حکومت اندر سے تو ویسے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اب اگر فوجی اعتبار سے بھی ویسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور حوصلے پست رہے تو پھر اس کا زوال جو ہے جو کہ پہلے ہی زوال کی طرف جا رہی ہے اور اس کا زوال اور قریب ہو جائے گا اور یقینی ہو جائے گا۔
جی اچھا نقوی صاحب، لبنان کے اندر صہیونی حکومت کے مقابلے میں اس وقت وہاں پر حکومت، پارلیمنٹ، وہاں کی مختلف جماعتیں، حزب اللہ، اس سے پہلے بعض جماعتیں تھیں جو حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے کی بات کر رہی تھیں، اس وقت کیا صورتحال ہے؟
اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ حزب اللہ کا اسلحہ جو ہے وہی لبنان کو صہیونی حکومت کے شر سے اور اس کے حملوں سے بچائے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف حزب اللہ کا اسلحہ اور اس کے ہتھیار ہی ہیں کہ جنہوں نے لبنان کا تحفظ کیا ہوا ہے اسرائیلی جارحیت سے، اور سارے جو ہیں وزیر اعظم یعنی لبنان کے وزیر اعظم اور لبنان کے صدر اور لبنان کی فوج سب کے سب اور لبنان کی دوسری سیاسی جماعتیں اور پارٹیاں جو ہیں اور شیعہ علماء اور سنی علماء جو ہیں سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے بہت سارے بیانات بھی گزر چکے ہیں، ایسی رپورٹیں گزر چکی ہیں کہ جس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ حزب اللہ کے ہتھیار جو ہیں انہوں نے ہی لبنان کو بچایا ہوا ہے اسرائیلی جارحیت سے، اور جیسا کہ سید حسن نصر اللہ نے اب یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی اور غلطی کا اور کسی اور حماقت کا اعتراف کیا تو ہم اس کا پہلے سے بھی زیادہ بھرپور جواب دیں گے، اور اب نہ صرف کہ دوسرے شہروں پر ہم اپنے حملے کریں گے بلکہ اسرائیل کے دارالحکومت الابیب کو بھی اب نشانہ بنایا جائے گا. اگر اسرائیل نے ہمارے زاہیہ کے علاقے کی تنصیبات کو اپنا حملوں کا نشانہ بنایا تو ہم اب ڈائریکٹ جو ہیں وہ حملے کریں گے تل ابیب کی بنیادی تنصیبات پر اور ان کو بھی تباہ کر دیں گے. اور یہ سید حسن نصر اللہ کی دھمکی کا جو ہے اثر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی حکومت کبھی بھی جرت نہیں کرے گی کہ وہ لبنان کے خلاف اب کوئی نئی جارحیت کرے. اور سید حسن نصر اللہ نے جو دھمکی دی ہے تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ان کا وہ اسلحہ ہی ہے کہ جو لبنان کا تحفظ کیے ہوئے.
جی اچھا, اس وقت جو آپ نے جو صورتحال بتائی ہے, ایک طرف تو لبنان کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں
جی
حکومت جی پارلیمنٹ صدر فوج سب حزب اللہ کے ساتھ ہیں.
جی
دوسری طرف اسرائیلی فوج کی جو آپ نے کیفیت بتائی ہے, اسرائیل حکومت جو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, تو ان حالات میں کیا وہ ایسی کوئی حماقت کر سکتی ہے؟
جی بالکل نہیں کر سکتے ہیں. یہ جیسا کہ خود لبنان کے حکام جو ہیں وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں, خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہمیں جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ صرف ایک نفسیاتی حربہ ہے.
جی
نفسیاتی جنگ اس نے چھیڑی ہوئی ہے, اور وہ بھی میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ وہ اپنے فوجیوں کے حوصلے جو ہیں وہ پس کرنا چاہتے ہیں, تو ان میں اب اسرائیلی حکومت میں اور اس کی فوج میں یہ ہمت اور جرت ہے ہی نہیں, اور نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ لبنان کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کر سکیں. اور اس بات کا اعتراف خود اسرائیلی مبصرین جو ہیں انہوں نے بھی کیا ہے. اسرائیل کے ایک مبصر ہیں جو فوجی امور کے تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ اس وقت ہم دیکھتے یہ ہیں کہ حزب اللہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے.
جی
بہت زیادہ پاور میں آ چکی ہے, اور اس کا ایک ثبوت وہ سید حسن نصر اللہ کی
جی
وہ دھمکی بھی ہے کہ ہم اب تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے, حالانکہ پہلے نہیں بنایا گیا تھا
جی
2006 میں. اب اگر وہ دھمکی دیتے ہیں بلکہ دھمکی کے جواب میں اگر اعلان کرتے ہیں
اعلان کیا انہوں
جی
نے,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ واقعی پہلے کی نسبت زیادہ جو ہے پاورفل اور طاقتور ہو چکی ہے. اور دوسری طرف اسی اسرائیلی مبصر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ صہیونی حکومت جو ہے وہ پہلے کی نسبت کمزور ہو چکی ہے.
جی
جی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو تھی, فوجوں کے حوصلے پست ہیں. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں سن 2006 کے بعد سے 33 روزہ جنگ کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے اور حزب اللہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے. تو ایسی صورت میں ہرگز اس بات کا امکان نہیں پایا جاتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی نئی حماقت کرے گا. اور اگر فرض کیا جائے
جی
کہ اس کو مثلا امریکہ کی طرف سے شے ملتی ہے یا کسی اور
جی
کی طرف سے وہ اس طرح کی حماقت کرتی ہے, تو پھر اس کا زوال جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یقینی ہو جائے گا,
بہت نزدیک آ جائے گا. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب. ناظرین آپ نے گلشن نقوی صاحب کے خیالات ملاحظہ فرمائے. اس میں دو رائے نہیں کہ اس وقت جو علاقے کی صورتحال ہے کہ جس میں حزب اللہ کو پوری بھرپور حمایت حاصل ہے, حکومت کی پارلیمنٹ کی عوام کی فوج کی, ان حالات میں, اور دوسری طرف جو خود صہیونی حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, ان حالات میں وہ کوئی حماقت کرنے کی جرات نہیں کر سکتی ہے, لیکن اس کی دھمکیاں جاری ہیں, اور ان دھمکیوں کا مقصد جیسا کہ نقوی صاحب نے بتایا ہے یہ ایک نفسیاتی جنگ چھیڑنا ہے, اور اسی کے ساتھ اپنے عوام اور اپنی فوج کے گرتے ہوئے حوصلے کو سہارا دینا ہے. اسی کے ساتھ زاویہ نگاہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ. شکریہ جناب.